جو ہے
جی ہاں
جی وہ
رپورٹرز
شہید ہو گئے.
وغیرہ. جی ہاں
اور جو ایک رپورٹ برطانیہ کے ایک تحقیقاتی نشریاتی ادارے نے شائع کی ہے, کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو سب سے زیادہ
جی
صحافی اور میڈیا کے افراد مارے گئے ہیں وہ غزہ میں جو ہے مارے گئے ہیں, جو 7 اکتوبر 2023 کے بعد جو ہے, یہ وہ حقیقت پر مبنی اعداد و شمار ہیں کہ جو سامنے آ رہے ہیں اور جو دنیا کے سامنے ہیں. بہرحال جناب محمد الیاس فاروقی صاحب نے جو ایک رائٹر بھی ہیں لکھتے بھی ہیں, بہترین انداز میں انہوں نے اپنے جو ہے مضمون کی ترجمانی کی, بہن ناہید انوری نے بہترین انداز سے اس کو پڑھا. بہت شکریہ, بہت نوازش کہ آپ نے اتنی پیاری تحریر ہمارے لیے روانہ کی, ہمیں آپ کی اگلی تحریر کا انتظار رہے گا. پروگرام بزم دوستان ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir.
ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام بزم دوستوں میں خوش آمدید عرض کرتی ہوں اور خطوط کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں. اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے اس صوبے سندھ کے شہر حیدرآباد سے وسیم صدیقی صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھا ہے کہ ماہ رمضان میں پروگرام بزم دوستان نشر نہیں ہوا اور ریڈیو تہران نے حزب سابق اپنی تمام تر توجہ اپنے خصوصی پروگراموں پر رکھی جو نہایت ہی شاندار رہے. ماہ رمضان میں پروگرام جس انداز سے پیش کیے گئے وہ دل کو بھائے. اللہ آپ سب کو خوش و آباد رکھے, آمین. رمضان سے پہلے پروگرام بزم دوستاں کے لیے میں نے ہر 2 مہینے میں ایک خط لکھا جس میں فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. آج ہم ایک مرتبہ پھر فلسطین میں اسرائیل کی بربریت اور ظلم کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور عالمی سازش کے تحت فلسطین کو اور خاص طور پر غزہ کو ہتھیانے کے لیے امریکہ کے ذریعے اسرائیل وسیع سازش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے غزہ کے عوام اپنی آبائی سرزمین کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک ہجرت کر جائیں اور غزہ کو اسی ویرانے کی شکل میں چھوڑ دیں. لیکن سلام و غزہ کے غیور اور محب وطن بھائیوں پر کہ جو قدس شریف کی حفاظت اور فلسطین کی سرزمین کے جو انبیاء سے متعلق ہے اس کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دھن کو قربان کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. آج تباہی و بربادی کے جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اس کی ایک وجہ استقامت ہے کہ جس کا بھرپور اظہار غزہ کے عوام نے دیا ہے. تحریک حماس نے اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو کہ جو غزہ میں موجود تھی اپنے ہاتھ سے کھو دیا, وہ سب کے سب شہید ہو گئے, لیکن اس کے عوض غزہ سرفراز ہے, غزہ سربلند ہے, غزہ اپنی عظیم شکل میں باقی ہے. خداوند متعال نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق مہیا کیا جاتا ہے. لہذا شہید درست ہے کہ اس کا بدن خون آلودہ ہو جاتا ہے, درست ہے کہ اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں, لیکن وہ اپنے خون سے ایک ایسی تاریخ رقم کرتا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی ہے.
جی جناب وسیم صدیقی صاحب حیدرآباد سندھ پاکستان سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا. اور بہن ناہید انوری, جناب وسیم صدیقی صاحب نے بھی تقریباً گزشتہ 1.5 سال کے دوران جو ہے یہ 4th-5th ان کا خط ہے جو ہمیں مسلسل مختلف اوقات میں موصول ہو رہا ہے, اور ہر 2-2.5 مہینے میں یہ خط تحریر کرتے ہیں. اور جب وہ لکھنے بیٹھتے ہیں تو ان کی تحریر کا فوکس جو ہے وہ غزہ اور فلسطین ہوتا ہے.
ویسے حسین بھائی ایک بات میں یہاں آپ سے عرض کرتی چلوں کہ انہوں نے جو خط ہمیں ارسال کیا یہاں پہ وہ تھوڑا زیادہ لمبا ہے, میں نے اسے تھوڑا شارٹ کیا ہے. اگر آپ اس کا جواب دے رہے ہیں جو آدھا میں نے پڑھا ہے تو دیتے, اگر ٹائم رہا پروگرام میں تو ہم آپ کا بقیہ خط بھی ضرور شامل کریں گے.
جی ہاں, میں جناب وسیم صدیقی صاحب سے یہ عرض کروں گا, چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب اپنے اختتام کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے, اور آپ کا خط تقریباً ہم پڑھ ہی چکے ہیں, لیکن میں لب لباب جو اس خط کا ہے وہ اپنے سامعین تک ضرور پہنچاؤں گا, اور وہ یہ کہ فلسطین کے لیے امت مسلمہ کا اتحاد ضروری ہے.
جی,
اور خاص طور پر یہ مہم اب شروع ہو چکی ہے. پاکستان ہو یا ہندوستان, یورپی ممالک ہوں یا امریکہ کے دوسرے علاقوں کے عوام, سب جو ہے وہ میدان میں ہیں اور متحد ہو کر جو ہے وہ اس بات کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ اب ظلم بند کرو. اور مسلم جو کمیونٹی ہے اس نے بھی اب یہ ٹھان لی ہے کہ اسرائیل کو اس کے ظلم و بربریت پر ضرور جو ہے متنبہ کیا جائے, اور اسلامی امہ کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور میدان میں آنا چاہیے اور ایک مومنٹ بنانی چاہیے. اور اب پاکستان میں بہن ناہید انوری ملین مارچ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو موبلائز کیا جا رہا ہے, میدان میں آ رہے ہیں, سیاسی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اعلامیے جو ہے وہ نکال رہی ہیں, بیان دے رہی ہیں, تاکہ لوگوں کے اندر ایک شعور جو ہے وہ پیدا ہو. بہت شکریہ, بہت نوازش کہ اتنا پیارا خوبصورت آپ نے خط اور تحریر ہمارے لیے روانہ کی, ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا. بہن ناہید انوری, پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا حافظ.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے. بہترین گفتگو, انداز بھی خوب تھا. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. ہمیں اپنی مفید آرا سے ضرور نوازیے گا, اور دعا کیجئے کہ شہید جائی ایئرپورٹ پر جو کل سانحہ رونما ہوا ہے اس میں جو جاں بحق ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور جو زخمی ہیں بیمارستان میں ہیں ہاسپٹل میں ہیں ان کی شفا یابی کے لیے جلد جلد ٹھیک ہونے کی دعا فرمائے انشاءاللہ. سامعین, دوسروں کے حقوق ادا کرنا جہاں عمر اور رسم میں اضافہ, پاکیزگی اعمال اور گناہوں کی بخشش کا باعث ہے, وہاں اس کا اہم ترین اثر یہ ہے کہ جب انسان دوسروں کا خیال رکھتا ہے, ان کے حقوق ادا کرتا ہے, تو اس کا یہ عمل اسے محبوب اور عزیز بنا دیتا ہے. اس کے بالکل برعکس, اگر کوئی حقوق کی ادائیگی نہ کرے تو وہ لوگوں کے درمیان کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے. جس صاحب عزت نے حق کو ترک کیا وہ ذلیل ہوا, اور جس ذلیل انسان نے حق کو حاصل کیا وہ عزیز ہوا. خدا کی عبادت اور بندوں کی خدمت دو ایسی صفات ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں, کیونکہ خدا پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بندوں سے محبت کی جائے اور ان کی خدمت کی جائے. نیک اور بد صفات کی بنیاد بچپن ہی میں پڑ جاتی ہے, اس لیے کم سنی میں اچھی تربیت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اگر بچپن میں بری صفات جڑ پکڑ جائیں تو نوجوانی اور جوانی میں تناور درخت بن جاتی ہیں, اور اس کا سب سے بڑا نقصان والدین کو پہنچتا ہے. جاہل شخص اپنی کم علمی کی وجہ سے خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی زحمت میں ڈال دیتا ہے. اکثر اوقات اس کی وجہ سے دوسروں کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. اسی لیے جاہل سے دور رہنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. خیر خواہ ہمیشہ تنہائی میں نصیحت کرنے کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد اپنی بڑائی جتانا نہیں بلکہ دوسروں کی اصلاح کرنا، اور اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس کے عیب کو صرف اس سے بیان کیا جائے، اس طرح اس کے عزت اور شخصیت بھی محفوظ رہتی ہے اور نصیحت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایرانی اخبار کیہان کی بات سرخیوں سے۔ ایران امن و آشتی کو مضبوط بنانے کے لیے کسی بھی اقدام کی حمایت کرتا ہے، ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ پوپ فرانسس کی تشییع جنازہ میں وزیر فرہنگ و ثقافت کی شرکت۔ سید عباس عراقچی نے پاکستان اور ہندوستان سے صبر و تحمل کی تاکید کی۔ اور اب جام جم کی بات سرخیوں پر ایک نظر۔ شہید رجائی پورٹ میں مرنے والوں کی تعداد 28 ہو گئی، ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ کا اعلان۔ عراق میں داعش کے 9 لیڈر مارے گئے۔ اور شہید رجائی پورٹ حادثے پر عمان کا ایران سے تعزیت کا اظہار۔ اور سامعین، آئیے چلتے ہیں پاکستان۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار نوائے وقت نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ فرانس، مسجد میں نمازی قتل، ملزم نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی، پی آئی اے کی پرواز بھارت کے بجائے چین کی فرحدو استعمال کرے گی۔ پشاور میں گاڑی پر فائرنگ سے 7 افراد جاں بحق۔ خیبر پختونخوا وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کا کامیاب گرینڈ آپریشن۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پر حملے کی ناکام کوشش، بھارتی اور اسرائیلی شہروندوں کا ملوث ہونا ثابت۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم علی امین گنڈاپور نے مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کر دیے۔ اور اب اخبار جنگ کی سرخیوں پر ایک نظر۔ پاکستان ہائی کمیشن کی عمارت کو نقصان پہنچانے والے شہروندوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ پہلگام واقعہ، سلامتی کونسل میں پاکستان کی سفارتکاری کام کر گئی۔ برطانوی پارلیمنٹ میں مسئلہ کشمیر پر ہنگامی اجلاس طلب۔ فلسطینی صدر نے حسین الشیخ کو فلسطینی اتھارٹی کا نائب صدر مقرر کر دیا۔ بلٹ ٹرین کا آغاز کر کے نواز شریف اور مریم نواز اپنے ایک اور وعدے کو پورا کریں گے، مریم اورنگزیب۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش، بھارتی ایئر لائنز کو مشکلات۔ بھارت پاکستان پر حملے کی کسی صورت غلطی نہیں کرے گا، طلال چودھری۔ اسلام آباد پولیس پر فائرنگ کرنے والے 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ پر بمباری، مزید 40 فلسطینی شہید۔ اور سامعین، اب اخبار جنگ نے اداریہ لکھا، عنوان ہے قرضوں سے نجات اور اصلاح۔ قارئین، گزشتہ کم و بیش 6 دہائیوں سے عالمی ساہوکار ادارے آئی ایم ایف نے ہماری معیشت کو جکڑ رکھا ہے، جو اپنے قرض کے چند ارب ڈالرز کی وصولی کی خاطر اتنی سخت شرائط عائد کر دیتا ہے کہ انہیں عملی جامہ پہناتے ہوئے عوام کا بھرکس نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود آئی ایم ایف ہم سے ڈومور کے تقاضے جاری رکھتا ہے۔ اس ادارے کی ڈور جن عالمی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے، پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کمزور کرنے کا ان کا اپنا ایجنڈا ہے، جس پر آئی ایم ایف کے ذریعے عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب تک ہم آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہیں، اس وقت تک ہماری معیشت کے استحکام کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، نہ ہم ایک خوددار اور خود مختار قوم کے طور پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا یہ کہنا درست ہے کہ آئی ایم ایف سے خلاصی کے لیے ہمیں اپنے محصولات میں اضافہ کرنا ہوگا، تاہم حکومتی گورننس کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ صاحب اقتدار و اقتدار اور اختیار اور مراد یافتہ حکمران اشرافیہ طبقات ہی سب سے زیادہ ٹیکس چوری اور ٹیکس نادہندگان میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیگر مختلف شعبہائے زندگی کے طبقات بھی خود پر ٹیکس لاگو ہونے دیتے ہیں، نہ واجب الادا ٹیکس خوش اسلوبی سے ادا کرنے کا کلچر انہوں نے اپنایا۔ اس تنازع میں پیپلز پارٹی کے سابق دور حکومت کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ، جو پی ٹی آئی کے دور میں بھی اس منصب جلیلہ پر فائز رہے، کی بجٹ تقریر کے یہ الفاظ ضرب المثل بن چکے ہیں کہ ملک کے منتخب ایوانوں میں بیٹھے 1200 ممبران میں سے 850 ممبرز اپنے ذمے واجب الادا ٹیکس کی مد میں ایک ڈھیلا بھی قومی خزانے میں جمع نہیں کراتے۔ اگر صاحب اقتدار و اختیار طبقات ہی ٹیکس چوری میں مبتلا ہوں تو عام عوام سے رضاکارانہ طور پر ٹیکس ادا کرنے کی بھلا کیا توقع کی جاتی ہے؟ اس کے باوجود عام تنخواہ دار مزدور طبقات ہی اپنے ذمے واجب ادا ہر قسم کے ٹیکسز ادا کرتے ہیں، اس کے باوجود ریاست کے فریضے میں آنے والی اپنی سہولتوں اور ضروریات سے محروم رہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ کہنا بھی اپنی جگہ درست ہے کہ خربوں کے ٹیکس مقدمات عدالتوں میں زیر التواء، جن کے فوری فیصلے کی ضرورت ہے۔ اور سامعین، آئیے چلتے ہیں اب ہندوستان کی جانب۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب نے یہ سرخیاں لگائی، مقامی مسلمانوں کا سری نگر میں مارچ، پہلگام میں سیاحوں کی واپسی۔ سنیل شیٹی نے کہا کہ میری اگلی چھٹی کشمیر میں ہوگی، حالات زندگی معمول پر۔ پہلگام حملے کے بعد حکومت کے رویے پر تنقیدیں، اپوزیشن کے طرز عمل کی ستائش۔ مہاراشٹرا میں مسلمانوں سے زیادہ ہندو پاکستانی مقیم ہیں۔ ہریانہ بھینس اور اونٹ کے گوشت پر پابندی نہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف مقدمات۔ غزہ، خوراک کے یو این ادارے کے ذخائر ختم، قحط پھیلنے کا خدشہ، اقوام متحدہ کے عالمی پروگرام برائے خوراک ڈبلیو ایف پی کی رپورٹ۔ من کی بات، نریندر مودی کا پہلگام حملے کے متاثرہ خاندانوں کو انصاف دلانے کا وعدہ۔ اور ایران بندرگاہ پر بھیانک دھماکہ، 28 افراد جاں بحق، 750 زخمی، آگ پر قابو پا لیا گیا، حالات کنٹرول میں۔ اور سامعین، ممبئی سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب نے ایک مضمون تحریر کیا ہے، عنوان ہے ٹرمپ نے پلاننگ نہیں کی، قدم اٹھا لیا اور اب پریشان ہے۔ مضمون نگار آکار پٹیل لکھتے ہیں، حالات ایسے ہیں جیسے ہاہاکار مچی ہو، ٹرمپ اعلان بھی کر رہے ہیں، فیصلے بھی کر رہے ہیں اور فیصلے واپس بھی لے رہے ہیں، انہوں نے سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا اہم معاملے میں غیر اہم طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ امریکہ کا کہنا ہے کہ تجارت میں دنیا اسے لوٹ رہی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے نقصانات تلافی کرے۔ اس کا خیال ہے کہ اس نے اتنا برآمد نہیں کیا جتنا اسے درآمد کرنا پڑا، کیونکہ ڈالر مضبوط تھا اور دیگر ملکوں کی کرنسیاں کمزور۔ ڈالر چونکہ عالمی تجارت اور لین دین کی کرنسی ہے، اس لیے ہمیشہ اس کی مانگ رہتی ہے، چنانچہ اس کا مضبوط ہونا فطری ہے۔ اسی بنیاد پر اکثر ملکوں سے امریکہ کے تجارتی تعلقات میں اسے خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی درآمد زیادہ رہتی ہے اور برآمد کم۔ اس تناظر میں امریکہ کا کہنا ہے کہ بہت سے ممالک اپنی کرنسی کو جان بوجھ کر کمزور رکھتے ہیں تاکہ وہ امریکہ کو دھوکہ دے سکیں۔ امریکہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اسے خربوں ڈالر محض اس لیے خرچ کرنے پڑتے ہیں تاکہ دنیا کے مختلف ممالک اپنی سلامتی کو یقینی بنا سکیں۔ اس کے لیے وہ الگ الگ جگہوں پر فوجی مراکز قائم کرتا ہے اور جنگیں لڑتا ہے۔ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد سے امریکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ٹیرف کے معاملے میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ سنا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ دنیا امریکہ سے ساز و سامان خریدے جتنا پہلے خریدتی تھی، اب اس سے زیادہ خریدے۔ اس کا یہ بھی اصرار ہے کہ دفاعی ساز و سامان زیادہ سے زیادہ خریدا جائے۔ اسی طرح دنیا کے ممالک اپنی فیکٹریاں امریکہ میں قائم کریں اور امریکی خزانے کو مستفید کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد سے امریکہ کے جو عزائم ہیں ان سے واقف ہیں۔ امریکہ کی اپیلیں، دھمکیاں وغیرہ وغیرہ درست ہیں یا نہیں، مبنی پر برحقیقت ہیں یا نہیں، یہ الگ موضوع۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کا تجارتی خسارہ اس کے بجٹ کے خسارے اور زیادہ اخراجات کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے اسے ضرورت ہے کہ بیرونی ملکوں سے زیادہ سرمایہ امریکہ میں داخل ہو۔ اگر آپ غور کریں تو یہ بات بآسانی تسلیم کریں گے، کسی بھی ملک نے امریکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری سرزمین پر فوجی مراکز قائم کریں۔ امریکہ کس پر حملہ کرے اور کس جنگ میں کود پڑے، یہ بھی اس کے ارباب اقتدار ہی طے کرتے ہیں۔ دیگر ملکوں کے اتفاق رائے سے اس کا دور 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 کا بھی واسطہ نہیں۔ مگر اس موضوع کو بھی فی الحال علیحدہ رکھیے، بنیادی سوال کی طرف آئیے کہ کیا ہم معاملات میں غیر اہم طریقہ کار اختیار کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہاں اہم معاملے سے میری مراد ٹیرف پلان ہے۔ اس کے ذریعے واشنگٹن مینوفیکچرنگ کی سرگرمیوں کو واپس امریکہ سے وابستہ کرنا چاہتا ہے تاکہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ کا مرکز بن جائے. اس کی کوشش ہے کہ چین پر انحصار کم سے کم ہو. واشنگٹن تو یہ چاہتا ہے کہ ڈالر کی حیثیت برقرار رہے اور مختلف ممالک ریزرو کرنسی کے طور پر ڈالر ہی کو فوقیت دیں. ٹیرف کے ذریعے اسے اربوں ڈالر حاصل ہوں, جس کی وجہ سے اس کا بجٹ متوازن ہو جائے, یعنی امریکہ ایک بار پھر عظیم بن جائے. ظاہر ہے کہ یہ بہت اہم معاملہ جس کے لیے منصوبہ بندی بھی بہت اچھی ہونی چاہیے, مگر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کے ٹیرف پلان کی وجہ سے پوری دنیا میں انتشار پیدا ہو گیا اور وہی سب کچھ ہو رہا جس کی پیشگوئی ٹرمپ کے ناقدین نے کی تھی. اس کی وجہ سے بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی. امریکہ کے بزنس نیٹ ورک کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ کسی کو خوشگوار نتائج کی امید ہے. عالم یہ ہے کہ امریکی تجارتی نمائندہ کانگریس کے اراکین کے سامنے پیش ہوتا ہے, مگر نہیں جانتا کہ وائٹ ہاؤس میں فیصلہ بدل چکا ہے اور ٹرمپ اپنے کسی فیصلے پر یو ٹرن لے چکے ہیں. امریکی وزیر مالیات نے جو بیانات دیے وہ الگ ہیں اور کامرس کے سیکرٹری نے جو بیانات دیے وہ الگ ہیں. دونوں جانب کے بیانات میں کوئی تال میل اور ہم آہنگی نہیں ہے. ٹرمپ دعویٰ کرتے ہیں کہ چین کے ساتھ سے ان کی بات چیت ہوئی اور مسائل کے حل کی خواہش کا اظہار کیا گیا, مگر فوراً ہی چینی ارباب اقتدار کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹرمپ نے اپنے بیان کے ذریعے مارکیٹ کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے. چینی بیان کی وجہ سے مارکیٹ پھر لڑھک گئی ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے, اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت.
اسلام کی معرفت. سامن, پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. گزشتہ پروگرام میں ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے انتہائی سخت مراحل, یعنی کفار قریش کی اذیت و سختی کے علل و اسباب کو بیان کیا تھا, جس کے بعد آپ نے مسلمانوں کے ہمراہ شہر مکہ کو الوداع کہنے کا ارادہ کر لیا. مگر ہجرت سے پہلے اور جس زمانے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں مقیم تھے, کچھ اہم واقعات رونما ہوئے تھے, جن میں سے ایک واقعہ معراج پیغمبر یعنی مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک آپ کا پاکیزہ سفر تھا, اور آپ نے رات کے سناٹے میں آسمانوں اور عالم ملکوت کی سیر فرمائی تھی. قرآن کریم نے اپنے دو سوروں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اس کے علاوہ دوسرے سوروں میں بھی اس معراج کا تذکرہ ہوا ہے. واقعہ معراج کے سلسلے میں خداوند عالم سورہ اسراء کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے, پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گیا, جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ اسے اپنی باس نشانیاں دکھلائیں, بے شک وہ پروردگار سب کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. اس سفر کے متعلق مشرکین نے بہت زیادہ جھوٹ سے کام لیا اور مخالفت کی. معراج کو بھی مشرکین مکہ نے جھٹلایا اور بھرپور طرح سے اس کی مخالفت کی, اور یہ بابرکت سفر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حیرت انگیز معجزے کے عنوان سے آج بھی باقی ہے. قرآن کریم نے معراج کے سفر کا مقصد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم خلقت کی حیرت انگیز نشانیوں کو دکھانا قرار دیا ہے, تاکہ آپ عالم ہستی کو درک اور اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد بشریت کو سعادت کے راستوں سے روشناس کرائیں. بے شک معراج کے حیرت انگیز واقعے نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدیم المثال شخصیت کی عظمت کو چار چاند لگا دیے۔ معراج سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی اہم کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ نظام خلقت کے حقائق سے آگاہی اور اس ملکوتی سفر میں آپ نے نیکی کرنے والوں کو جزا اور گناہ کرنے والوں کو سزا دینے کے عمل کا بھی مشاہدہ کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں ساتوں آسمانوں کی سیر کی۔ جب بھی آپ آسمان کے ایک طبقے سے دوسرے طبقے کی طرف جاتے تھے تو فرشتے آپ کو سلام کرتے تھے اور بشارت دیتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج میں جو کچھ بھی دیکھا اور سنا تھا اس سے خوب استفادہ کیا اور مناسب موقعوں پر امت کے سامنے انہی امور کو بیان کرتے اور لوگوں کو تعلیم دینے اور ان کی ہدایت کرنے میں ان چیزوں سے استفادہ فرماتے تھے۔ ہجرت سے پہلے کا ایک اور واقعہ، وہ دو عہد و پیمان تھے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے گروہوں کے درمیان باندھے تھے۔ یہ عہد و پیمان پیمان عقبہ کے نام سے مشہور ہوئے اور اس معاہدے نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے کی جانب ہجرت کرنے کا سامان فراہم کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن جب آپ نے اس شہر کا تنہا سفر کیا اور وہاں آپ کو بدترین حالات سے دوچار ہونا پڑا، اس سفر میں یہ امکان پیدا ہو گیا تھا کہ آپ حتیٰ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے، لہذا آپ نے طائف جانے کا ارادہ بدل دیا۔ آج کے پروگرام میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے کی جانب ہجرت کرنے اور اس سفر کے موقع پر جو حالات رونما ہوئے تھے اس کے بارے میں تفصیلات سے آپ کو روشناس کرانے کی کوشش کریں گے۔ جب کفار قریش کی اذیتوں کا سلسلہ ناقابل برداشت ہو گیا تو آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ حکم پیغمبر ملتے ہی مسلمان مختلف بہانوں سے مکے سے باہر چلے گئے اور پھر مدینے کی سمت روانہ ہو گئے۔ بے شمار سختیوں کے باوجود آخرکار بعض افراد نے قریش کی اذیتوں سے نجات حاصل کر لی اور مہاجرین کے گروہ سے ملحق ہو گئے، یہاں تک کہ مکے کے مسلمانوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، ابو بکر، بعض قیدی اور بیمار مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہ بچا۔ دوسری جانب مدینے میں مسلمانوں کی موجودگی نے قریش کو پہلے سے زیادہ خوف زدہ کر دیا تھا۔ قریش یہ سوچ سوچ کر بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور محاذ تیار کر لیا ہے، لہذا سرداران قریش اس مشکل سے نجات اور نئی سازش رچنے کے لیے دار الندوہ میں اکٹھا ہوئے۔ اجتماع کی نمائندگی کرتے ہوئے میٹنگ کے آغاز میں ایک شخص نے کہا، اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اس سے نجات حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک نمائندہ منتخب ہو جو خاموشی کے ساتھ محمد کے چراغ زندگی کو گل کر دے، اور اگر بنی ہاشم مقابلے کے لیے اٹھیں تو ان کو دیت ادا کر دیں۔ اجتماع میں موجود ایک گمنام بوڑھے نجدی نے اس تجویز کو رد کر دیا اور کہا، تمہاری اس تجویز کو عملی طور پر انجام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ بنی ہاشم محمد کے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور خون بہا لینے پر بھی راضی نہیں ہوں گے، لہذا جو شخص بھی اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہے وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے، حالانکہ تمہارے درمیان کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے۔ قریش کے ایک اور سردار نے کہا، میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد کو قید میں ڈال دیا جائے، ایسی صورت میں ان کے مذہب کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اجتماع سے ایک اور شخص نے اٹھ کر کہا، محمد کو ایک سرکش اونٹ پر سوار کرو اور ان کے دونوں پیروں کو رسیوں سے باندھ کر اونٹ کو میدان میں چھوڑ دیا جائے تاکہ اونٹ انہیں صحراؤں اور پہاڑوں کے درمیان ٹکرا ٹکرا کر ہلاک کر دے، اور اگر بدقسمتی سے وہ بچ گئے اور اجنبی قبیلوں میں رہنے لگے اور پھر جب ان کے درمیان اپنے مذہب کی ترویج شروع کریں گے تو وہی افراد جو بت پرستی کے زبردست حامی ہیں انہیں قتل کر دیں گے۔ مگر اس شخص کی پیش کردہ تجویز کو بھی سب نے مسترد کر دیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا، یہ کام ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ تمام قبیلوں کے درمیان سے کچھ افراد منتخب ہوں اور وہ سب کے سب مل کر رات کے سناٹے میں محمد کے گھر پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں، اور اس طرح بنی ہاشم تمام قبیلوں سے بدلہ نہیں لے پائیں گے۔ ابو جہل کی تجویز کو سب نے متفقہ طور پر قبول کر لیا اور بعض افراد کا انتخاب بھی کر لیا گیا اور انہیں تاکید کی گئی کہ وہ جلد از جلد اپنا کام انجام دیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین اس بات سے بے خبر تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دوسرے پیغمبروں کی طرح امداد غیبی حاصل ہے، اور وہی ہستی جس نے زمانے کی تند و تیز آندھیوں سے اس نورانی چراغ کی حفاظت کی ہے وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ دشمنوں کی سازشوں پر پانی پھیر دے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ وحی کا فرشتہ نازل ہوا اور سورہ انفال کی 30ویں آیت کے مطابق خداوند عالم نے اپنے حبیب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کی سازشوں سے آگاہ کر دیا۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، اے پیغمبر آپ اس وقت کو یاد کریں جب کفار تدبیریں کرتے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا شہر بدر کر دیں یا قتل کر دیں، اور ان کی تدبیروں کے ساتھ خدا بھی اس کے خلاف انتظام کر رہا تھا اور وہ بہترین انتظام کرنے والا ہے۔ لہذا طے یہ پایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کوئی دوسرا شخص سو جائے تاکہ مشرکین مکہ یہ سمجھیں کہ پیغمبر اپنے بستر پر سو رہے ہیں اور مکے سے باہر نہیں گئے ہیں بلکہ اپنے گھر میں ہی ہیں۔ اس خطرناک کام کو انجام دینے کے لیے حضرت علی علیہ السلام سے بڑا جانثار کوئی نہیں تھا، لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی آج رات میرے بستر پر سو جاؤ اور جو سبز چادر میں اوڑھ کر سوتا ہوں وہ تم اوڑھ لو، چونکہ مشرکین مکہ نے میرے قتل کی سازش رچی ہے اس لیے ضروری ہے کہ میں مدینے کی طرف ہجرت کروں۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام حکم پیغمبر پر عمل کرتے ہوئے آپ کے بستر پر سو گئے۔ ابھی رات کا کچھ حصہ ہی گزرا تھا کہ 40 مشرکوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور مشرکین پوری طرح سے چوکس تھے، لیکن خداوند قہار نے ارادہ کر لیا تھا کہ اسلام کے عظیم الشان رہبر کو پست دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ کفار قریش کے 40 جوان اپنے کافر سرداروں کے حکم کے منتظر تھے تاکہ پیغمبر کو ان کے بستر پر ہی قتل کر دیں۔ ادھر رات کے پردے یکے بعد دیگرے اپنی تاریکیاں سمیٹتے رہے اور صبح نمودار ہو گئی۔ ادھر کفار قریش یہ سوچ رہے تھے کہ ان قریب ہی نبوت کا چراغ گل کر دیں گے، ان کے ہاتھ قبضہ شمشیر پر تھے اور بڑے ہی جوش و خروش سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کے قریب آ گئے تھے۔ اسی اثنا میں حضرت علی علیہ السلام نے سبز چادر سے اپنا سر نکالا اور نہایت ہی اطمینان کے ساتھ ان سے پوچھا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، محمد کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا محمد کو تم نے ہمارے حوالے کیا تھا جو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو؟ وہ اس وقت گھر میں نہیں ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آنے والے 40 جوانوں کے چہرے غیظ و غضب کی آگ میں شدید سرخ ہو گئے تھے اور غصے سے ان کی آوازیں ان کے گلوگیر ہو گئی تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آنے والے آپ کو نہ پا کر بری طرح تیش میں آ گئے اور ان کی گردن کی رگیں پھول گئیں۔ چونکہ کفار قریش کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا تھا، اس لیے وہ بہت ہی غضبناک تھے اور آپس میں غور و فکر اور مشورہ کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ اتنے کم وقت میں محمد مکے سے بہت دور نہیں جا سکتے، لہذا انہیں تلاش کرنے اور گرفتار کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ کفار قریش نے منہ کی کھانے کے بعد اپنے نظریے کو بدل دیا اور فوراً ہی حکم دے دیا کہ مدینے جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا جائے، اور وہ افراد جو پیروں کے نشانات پہچاننے میں مہارت رکھتے ہیں انہیں حاضر کریں۔ قریش کے کچھ افراد اس کام کو انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور مکے کے شمالی علاقے میں کہ جس کا راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے محمد کو تلاش کریں۔ جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار قریش کی سازشوں کے برخلاف جنوب مکہ کی طرف گئے تھے اور مدینے کے سامنے والے راستے پر واقع غار ثور میں پناہ لے لی تھی، اور ابو بکر بھی آپ کے ساتھ ہو لیے تھے۔ تلاش کرنے والے کفار غار کے قریب تک آئے مگر پیغمبر کو دیکھ نہ سکے، کیونکہ خداوند عالم نے غار کے دہانے کو مکڑیوں کے جالے سے بند کر دیا تھا۔ جب کفار نے غار کے دہانے پر موٹے موٹے جالے دیکھے کہ جس پر کبوتروں نے اپنا آشیانہ بنا رکھا تھا، تو غار میں داخل ہونے کا ارادہ بدل دیا۔ کفار قریش کے پٹھو اور جاسوس 3 دنوں تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے رہے، اور جب آپ نہ ملے تو مایوس ہو کر مکے واپس چلے گئے، اور اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی آرام سے مکے سے مدینے پہنچ گئے۔ روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے نکلتے وقت فرمایا تھا، اے مکہ، خدا کی قسم میں تجھے الوداع کہہ رہا ہوں اور جانتا ہوں کہ تو اس کائنات میں خداوند عالم کے نزدیک سب سے عظیم سرزمین ہے۔ اگر تیرے اوپر رہنے والے مجھے اس شہر سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو ہرگز میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی شہید رجائی بندرگاہ کے حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 28، زخمیوں کی تعداد 1000 سے زائد۔ پیر کو ملک بھر میں عام سوگ کا اعلان۔ پاک ہند کشیدگی دور کرنے کے لیے ایران کی کوششیں، دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ سے صدر ایران کی ٹیلی فونی گفتگو۔ دہشت گردوں اور عام شہریوں میں فرق کیا جائے اور عام شہریوں کو نقصان سے
محفوظ رکھا جائے، سابق وزیر اعلی جموں کشمیر محبوبہ مفتی کا مطالبہ۔ اور افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردوں کی دراندازی روکنے کے لیے سرحد پر فوج کا وسیع آپریشن، 50 سے زائد دہشت گردوں کی ہلاکت۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے صوبے ہرمزگان کے شہید رجائی بندرگاہ پر ہفتے کو رونما ہونے والے دلخراش واقعے اور 28 افراد کے جاں بحق اور 1000 سے زائد کے زخمی ہونے کے بعد حکومت نے پیر 28 اپریل کو ایک روزہ عام سوگ کا اعلان کیا ہے۔ حکومت ایران کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے پیر کو پورے ملک میں ایک روزہ عام سوگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ شہید رجائی پورٹ پر حالات کنٹرول میں ہیں اور آگ پر 80% تک قابو پا لیا گیا ہے اور باقی 20% پر جلد ہی قابو پا لیا جائے گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان اتوار کو غیر ملکی دورے سے واپسی پر سیدھے بندر عباس پہنچے اور شہید رجائی بندرگاہ کے حادثے کا انہوں نے پہلے فضائی اور پھر قریب سے جائزہ لیا، جس کے بعد انہوں نے ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ صدر مسعود پزشکیان نے بندر عباس ایئرپورٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ صدر ایران نے کہا کہ واقعے کا علم ہوتے ہی وزیر داخلہ، وزیر صحت اور وزیر شہری امور مدد فراہم کرنے فوری طور پر بندر عباس پہنچے اور میں خود نزدیک سے امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ شہید رجائی بندرگاہ پر ہفتے کو رونما ہونے والے دلخراش واقعے پر عالمی سطح پر ایرانی حکومت، قوم اور حادثے کا شکار ہونے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے۔ اقوام متحدہ نے بندر عباس دھماکے کے بعد ایران کے عوام اور حکومت کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے اس صحنے پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اس سانحے کے نقصانات پر قابو پانے کے لیے ماسکو کی جانب سے ہر قسم کے تعاون اور آمادگی کا بھی اظہار کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایران کی شہید رجائی بندرگاہ کے حادثے پر ایرانی عوام اور حکومت کو تعزیت پیش کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک پیغام جاری کر کے کہا ہے کہ ان سخت لمحات میں پاکستان ایران کے عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان، سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات، آرمینیا، لبنان، عراق، آذربائیجان اور نکاراگویا سمیت دنیا کے بہت سے ممالک نے شہید رجائی بندرگاہ پر رونما ہونے والے دلخراش واقعے پر ایرانی حکومت اور قوم سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے دن بندر عباس کی شہید رجائی بندرگاہ میں ہونے والے دھماکے میں 28 افراد جاں بحق اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ 6 افراد لاپتہ ہیں۔ زخمیوں میں سے 400 کو طبی امداد دینے کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ہندوستان اور پاکستان کے وزراء اعظم سے ٹیلی فونی گفتگو میں دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ کشیدگی کم کرنے میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ہندوستان اور پاکستان دونوں کے وزراء اعظم سے ٹیلی فونی گفتگو میں اسلام آباد اور نئی دہلی سے تہران کے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے موجودہ کشیدگی کم کرنے میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ صدر ایران نے دونوں ملکوں کے وزراء اعظم سے ٹیلی فونی گفتگو میں دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے میں علاقائی ملکوں کے باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردانہ اقدامات میں نہ صرف یہ کہ بے گناہ مارے جاتے ہیں بلکہ علاقائی ملکوں کے درمیان کشیدگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہندوستان اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں دور اور کشیدگی کم کرنے میں ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں ہر طرح کی دہشت گردی کی ٹھوس مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کی بھینٹ چڑھا ہے اور اس لعنت کے خلاف ٹھوس جدوجہد کی ضرورت سے اچھی طرح واقف ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بھی ٹیلی فونی گفتگو میں پہلگام دہشت گردانہ واقعے میں بڑی تعداد میں بے گناہ ہندوستانی شہریوں کے مارے جانے اور زخمی ہونے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ہندوستان کی حکومت اور عوام کو تعزیت پیش کی۔ ڈاکٹر پزیشکیان نے کہا کہ اس طرح کے تلخ حوادث علاقے کے ملکوں کی مشترکہ ذمہ داریاں بڑھا دیتے ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے اور پائیدار امن و سکون قائم کرنے کے لیے ہمدلی، یکجہتی اور قریبی تعاون سے کام لیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کے ٹیلی فون اور ہمدردی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کا اظہار ہمدردی ہندوستان کی قوم اور حکومت کے لیے بہت اہم اور حوصلہ افزا ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی اور لائن آف کنٹرول پر محدود تصادم کی صورتحال بدستور برقرار ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے مقامی انتظامیہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ لائن آف کنٹرول پر دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ مسلسل جاری رہا۔ اس رپورٹ کے مطابق کپواڑہ اور نوگام اور بارہ مولہ کے بونیار سیکٹروں پر ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان فائرنگ کا محدود تبادلہ ہوا۔ لائن آف کنٹرول پر ہندوستان اور پاکستان کے فوجیوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی خبر نہیں ملی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران یہ خیال رکھا جائے کہ عام شہریوں کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ سری نگر سے موصولہ رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعلی اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں احتیاط سے کام لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں خبر ملی ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد سیکیورٹی دستوں نے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا اور عسکریت پسندوں کے گھروں کو مسمار کرنے کی کارروائی کے دوران بعض عام شہریوں کے گھر بھی منہدم کر دیے گئے ہیں۔ سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کہا کہ حکومت کو ان بے گناہ لوگوں کو خود سے دور نہیں کرنا چاہیے جو دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ سیکیورٹی افسران کو حکم دیا جائے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ دہشت گردوں کا خمیازہ بے گناہ افراد کو نہ بھگتنا پڑے، کیونکہ اس سے دہشت گردوں کے مقاصد کی تقویت ہوگی۔ پاکستان کی فوج نے افغانستان سے دراندازی کی کوشش کرنے والے 54 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق گزشتہ 2 راتوں کے دوران شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں پاک افغان سرحد کے راستے بڑی تعداد میں خوارج کی نقل و حرکت کو سیکیورٹی فورسز نے بروقت ناکام بنا دیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ فوج نے ان کارروائیوں کے دوران تمام 54 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ بیان میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جاری مہم میں کسی ایک کارروائی میں سب سے زیادہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا ریکارڈ ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان یہ الزام لگاتا رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین اس کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جسے کابل میں طالبان حکومت نے ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ غزہ کے خلاف جاری صہیونی جارحیت کے نتیجے میں فلسطینی شہدا کی مجموعی تعداد بڑھ کر اب 52,243 ہو گئی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں 51 فلسطینی شہید اور 115 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہفتے اور اتوار کو صہیونی کارروائیوں میں غزہ میں 51 فلسطینی شہید اور 115 دیگر زخمی ہوئے۔ شہدا کی اس تعداد کو ملا کر اب غزہ کے خلاف جاری صہیونی جارحیت کے نتیجے میں فلسطینی شہدا کی مجموعی تعداد بڑھ کر 52,243 جبکہ زخمیوں کی تعداد 117,639 ہو گئی ہے۔ غزہ کے خلاف جارحیت کے نئے دور کے 41 دن صہیونی حکومت نے النصیرات کیمپ پر ڈرون حملہ کیا، جس میں رہائشی عمارتوں کو خاصا نقصان پہنچا۔ الجزیرہ کے نامہ نگار کے مطابق رفا پر صہیونی حکومت کے حملے میں بھی پناہ گزینوں کی خیمہ بستی نشانہ بنی اور رہائشی مکانات تباہ ہوئے۔ البریج کیمپ اور شہر خان یونس پر بھی صہیونی جارحیت میں دسیوں فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ خان یونس کے مغرب میں المواسی میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بھی صہیونی حملے میں 12 فلسطینی پناہ گزین زخمی ہوئے ہیں۔ یمن کی مسلح فوج نے ایک بار پھر غاصب صہیونی فوج کے اہم فضائی اڈے نواتیم پر میزائل حملہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یمن کی مسلح فوج نے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں اور صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ کے عوام کی نسل کشی کے خلاف نقب کے علاقے میں نواتیم فضائی اڈے کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حملے میں ہائپر سونک میزائل کو کامیابی کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ یحییٰ سری کا مزید کہنا تھا کہ یمن کی مسلح فوج غزہ کے عوام کی حمایت میں اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرتی رہے گی، اور جب تک غزہ پر صہیونی جارحیت اور اس علاقے کا محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا، صہیونی فوج کے ٹھکانوں پر یہ حملے جاری رہیں گے۔ یمن کے خلاف جاری امریکی جارحیت کے نتیجے میں رہائشی مکانات کی تباہی اور یمنی عوام کے مصائب و آلام میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس ملک کو بحری ایکو سسٹم بھی چوپٹ ہو گیا ہے۔ یمن کے صوبے الحدیدہ میں راس عیسیٰ بندرگاہ پر امریکہ کے حالیہ شدید حملوں کے نتیجے میں بورہ احمر میں تیل رسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یمن کے وزیر خارجہ جمال عامر نے اقوام متحدہ کے حکام کے نام اپنے ایک مراسلے میں اعلان کیا ہے کہ یمن کی راس عیسیٰ بندرگاہ پر امریکی حملوں کی بنا پر تنصیبات بالکل تباہ ہو گئی ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ امریکی حملوں کے نتیجے میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، اور یمن کے صوبے الحدیدہ میں راس عیسیٰ بندرگاہ پر بورہ احمر میں تیل کی تنصیبات سے تیل رسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ تیل رسنے سے پورے سمندری علاقے کے لیے ماحولیات کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ یمن کے وزیر خارجہ جمال عامر نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو مخاطب کر کے اس پوری صورتحال کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا ہے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر ایسی تصاویر وائرل ہوئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکی جارحیت کے بعد لوگ ملبے تلے اپنے بچوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ان تصاویر میں صاف ظاہر ہے کہ لوگوں کے مکانات امریکی جارحیت میں تباہ ہو گئے ہیں، اور سنا میں سبعین کے علاقے میں لوگ اپنے بچوں کو تلاش کر رہے ہیں جو ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ یمن کے خلاف جاری امریکی جارحیت کے نتیجے میں رہائشی مکانات کی تباہی اور یمنی عوام کے مصائب و آلام میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس ملک کا بحری ایکو سسٹم بھی بالکل چوپٹ ہو گیا ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی شہید رجائی بندرگاہ کے حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 28، زخمیوں کی تعداد 1000 سے زائد، پیر کو ملک میں عام سوگ کا اعلان۔ پاک ہند کشیدگی دور کرنے کے لیے ایران کی کوششیں، دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم سے صدر ایران کی ٹیلی فونی گفتگو۔ دہشت گردوں اور عام شہریوں میں فرق کیا جائے اور عام شہریوں کو نقصان سے محفوظ رکھا جائے، سابق وزیر اعلی جموں کشمیر محبوبہ مفتی کا مطالبہ۔ اور افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردوں کی دراندازی روکنے کے لیے سرحد پر فوج کا وسیع آپریشن، 50 سے زائد دہشت گردوں کی ہلاکت۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ زہ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہبان، او راہ بطحا کے جانے والے، خدا تیرا حافظ و نگہبان، او راہ
بطحا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول ہے کہ مومن دوسرے مومن کے لیے برکت اور کافر پر حجت ہے۔ اصل میں مومن دوسرے مومن کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے وہ راہ گشا اور مشکل کشا ہوتا ہے، جبکہ کافر کے لیے یہی مومن حجت ہے کہ کافر مومن کی زندگی کو دیکھے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے اور پھر اس سے عبرت حاصل کرے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ احمق کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے اور صاحب حکمت کی زبان اس کے دل میں ہوا کرتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بے وقوف اور احمق انسان اپنے دل کی ہر بات زبان پر لے آتا ہے، جبکہ عقل مند انسان ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ پہلے سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کے بعد پھر بات کرتا ہے۔ اسی لیے احمق بغیر سوچے سمجھے ساری باتوں کو سب کے سامنے کہہ دیتا ہے، جبکہ عقل مند انسان پہلے بات کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، موقع کی نزاکت کو دیکھتا ہے، مصلحت کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد بات